इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा, इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा। इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, फरमाए सलासुल मुहलिकातुल, तीन चीजें हलाक कर देने वाली हैं। शुहुन मुताउन व हवम मुतबाउन व इजाबुल मरई बिनफ्सी। फरमाए एक वो हिर्स और लालच के जिसकी इताअत की जाए, दूसरी वो ख्वाहिश नफ्स के जिसकी पैरवी की जाए, और तीसरा आदमी का अपने आप को बहुत अच्छा समझना, खुद पसंदी का शिकार होना। फरमाया कि ये तीन चीजें बंदे को हलाक करने वाली हैं। अपनी जिंदगी के बारे में इन तीनों चीजों के हवाले से गौर करना चाहिए कि क्या हमारे अंदर इनमें से कोई शय तो नहीं पाई जाती। क्योंकि जब ये हलाक करने वाली हैं तो अगर कोई एक शय भी हमारे अंदर पाई गई तो अल्लाह ना करे कि हम हलाकत का शिकार हो जाएं। तो पहली बात थी कि वो लालच कि जिसकी इताअत की जाए, जिसकी पैरवी की जाए। लालच क्या है? लालच दो तरह होती है। एक तो ये है कि इंसान के पास जो मौजूद है उसी में ज्यादा की लालच करे कि है तो सही, पैसा तो मौजूद है लेकिन और तमन्ना है, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। इसे हिर्स कहते हैं। और दूसरी होती है तमा। तमा यह है कि जो नहीं है बंदे का दिलो दिमाग उसके पीछे लग जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे फलांशा भी मिल जाए। तो जब इंसान के अंदर ख्वाहिशात पनपने लगती हैं और उसकी तमन्नाएं बढ़ जाती हैं, उसकी आरजुओं में इजाफा हो जाता है, तो फिर आदमी इन्हीं ख्वाहिशात और तमन्नाओं और आरजुओं के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। तो लिहाजा जो पहली शय हलाक करने वाली है वह है शुहुन मुताउन। दूसरी बात फरमाई वह हवा मुतबाउन, और वो ख्वाहिश नफ्स जिसकी पैरवी की जाए। नफ्स बड़ी ख्वाहिशात करता है, नफ्स चाहता है मजे में रहे, नफ्स चाहता है मीठी नींद सोए, नफ्स चाहता है मजे मजे के खाने खाए, नफ्स चाहता है कि जो देखने को दिल करे वो देखा जाए और उसमें हलाल हराम की तमीज ना रखी जाए। तो अगर कोई शख्स अपनी ख्वाहिश के पीछे इस अंदाज में लग जाए कि वो परवाह ना करे कि जो शय मैं हासिल करना चाहता हूं और जो मेरा नफ्स कर रहा है वो जायज है या नहीं, उसको नींद बड़ी प्यारी है और उस नींद की वजह से नमाज छोड़ दे, उसे दोस्तों की महफिल बड़ी अच्छी लगती है और उसी की वजह से वो नमाज नहीं पढ़ पाता, उसे दूसरे से बदला लेना बड़ा अच्छा लगता है और इसी वजह से वो जुल्म कर बैठते हैं, उसे गैर महरम औरतों को या अमरदों को देखना अच्छा लगता है अगरचे हराम, अगरचे हराम की सूरत। तो जब आदमी अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे लग जाता है तो वो हलाकत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और तीसरी शय बयान फरमाई इजाबुल मरई बि नफ्सिही, आदमी का अपने आप को पसंद करना। ये पसंद करना वो है कि जिसमें बंदा अपने उस कमाल और खूबी को अल्लाह की अता और उसका फजल नहीं समझता बल्कि अपनी जात के ऊपर उसका फोकस हो जाता है, खुदा से गफलत का शिकार हो जाता है। एक आदमी के अंदर कोई खूबी है
اس کی آواز اچھی ہے، اس کی صورت اچھی ہے، اس کے اندر کوئی سکل ہے، وہ گفتگو کرنے میں ماہر ہے، وہ تقریر اچھی کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو قائل کر سکتا ہے، اور ان چیزوں کے اندر وہ اپنے اندر بڑی خوشی محسوس کرتا ہے کہ دیکھو میرے اندر یہ کمال ہے، میں کیسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں با کمال ہوں، میں با جمال ہوں۔ لیکن ان سب کے اندر جو اس کمال کے عطا کرنے کی نسبت خدا کی طرف کرنی ہے اسے غافل ہے۔ تو یہ شے بھی بندے کو خود پسندی میں ڈالتی ہے، یہ خود پسندی ریاکاری کی طرف بھی لے جاتی ہے، یہ خود پسندی تکبر کی طرف بھی لے جاتی ہے، یہ خود پسندی جو ہے یہ جو ہے وہ یہ اس طرح کے جو باطنی امراض ہے یہ ان کی طرف بھی لے جاتی ہے، یہ حسد کی طرف بھی لے جاتی ہے، یہ کینے کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر یہ تین چیزوں کو جمع فرما دیا کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ایک وہ لالچ جس کی اطاعت کی جائے، دوسری وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور تیسرا بندے کا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا اور اپنی خوبیوں پہ نظر رکھنا۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ضرور کوشش کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھیں۔ اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔
علیک رضا ہے، یہ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد مسلمان کی روح کہاں ہوتی ہے؟
مرنے کے بعد مسلمان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ اس کے مختلف مراتب ہیں، مختلف مدارج ہیں۔ بعض وہ مسلمان ہیں کہ جن کی روحیں ان کی قبر کے پاس ہی رہتی، بعض وہ ہیں کہ جن کی روحیں آب زمزم کے کنویں پر ہوتی ہیں، بعض کی روحیں آسمانوں پر ہوتی ہیں، بعض کی روحیں اعلیٰ علیین جو بہت بلند مقام ہے وہاں ہوتی ہیں۔ جو شہداء ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کی روحیں پرندوں کے پیٹوں میں، ان کے جوف کے اندر رکھ کر وہ عرش کے نیچے لٹکا دی جاتی ہیں، عرش کے نیچے وہ کندیلوں کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں۔ تو یوں مختلف مسلمانوں کی روحیں ان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف جگہوں پہ ہوتی ہیں۔ ہاں، اب اگر مسلمان تو ہے لیکن گناہگار ہے، فاسق ہے اور عذاب قبر کا شکار ہو گیا، تو اب اس کی روح پھر دوسرے انداز میں ہوگی۔ اس کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، جیسے ایک قول اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ یمن کے اندر ایک کنواں ہے جسے چاہ برہوت کہتے ہیں، چاہ کا مطلب کنواں، برہوت نام کا ایک کنواں ہے، تو جو گناہگار ہیں ان کی روحیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو اس طرح مختلف صورتیں ہیں مختلف احوال کے اعتبار سے۔
تقدیر کیا ہے اور کیا تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے؟
تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، جو خدا کو معلوم تھا کہ بندے نے یہ کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تو وہ لکھا ہوا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، تو جو سابقہ لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے کو تقدیر کہتے ہیں، اور اشیاء جو ہے، جو افعال ہیں، پھر وہ اس کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، اچھا تقدیر کے اندر ہر شے لکھی ہوتی ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں ہر شے لکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے، فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی شے لکھی ہوئی ہے۔ تو ہر چھوٹی بڑی شے جو ہے وہ لوح محفوظ میں مستطر ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، اور دنیا کے اندر چیزیں اس کے مطابق واقع ہوتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسا لکھا ہے تو بندہ اس کی وجہ سے مجبور ہو کے ویسا کرتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں تھا کہ جو ہونا تھا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ابھی اس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں، اس کے بارے میں پرسوں سے ہم نے لکھ دیا تھا کہ آج یہ سلسلہ ہوگا، تو اب ہم نے پرسوں سے لکھا ہوا تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ چونکہ لکھا ہوا تھا تو میں اس کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور میں اپنے اختیار سے باہر ہو کے یہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو میں نے کرنا تھا اس کو پہلے سے ایک جگہ لکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو بندے نے کرنا تھا، جو دنیا میں ہونا تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں نے جو شیڈول لکھا کہ میں آج رات یہ پروگرام کروں گا، تو میں نے اپنے اندازے سے لکھا اور ہو سکتا ہے کہ مجھے ابھی کوئی کام پڑ جاتا تو میں اس وقت نہ پروگرام کر رہا ہوتا، نہیں پڑا تو میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مجھے مسئلہ پیش آ جاتا میں نہ کر سکتا. تو میرا جو اندازہ تھا وہ صحیح بھی ثابت ہوتا، وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا تھا. لیکن جو خدا نے لکھا ہے، چونکہ خدا کا علم وہ اس طرح کے تردد کا شکار نہیں ہوتا، وہ قطعی ہے، وہ حتمی ہے، وہ یقینی ہے، وہ لازمی طور پہ حق ہے. تو لہٰذا جو خدا نے لکھ دیا اس کے مطابق ہی ہوتا ہے. لیکن جیسے میرے پوسٹ لکھی گئی تو میں اس کی وجہ سے کوئی مجبور محض نہیں ہو گیا، اسی طرح جو خدا نے لکھا ہے اس کی وجہ سے بندہ بھی مجبور محض نہیں ہو جاتا.
یہ عاطف سے کہہ رہے ہیں، عاطف غیب سے کیا مراد ہے؟
عاطف غیب سے کیا مراد ہے؟ عاطف کہتے ہیں، عاطف بیسیکلی ویسے تو غیبی آواز ہی کو کہتے ہیں جسے ندائے غیبی کہا جاتا ہے. دیکھیں عاطف کیا ہوتا ہے، عاطف عام طور پر کسی فرشتے کی آواز ہوتی ہے کہ وہ ایک ندا کی جاتی ہے اور اس ندا کے ذریعے بندوں کو کوئی میسج دیا جاتا ہے، کچھ کہا جاتا ہے. تو یہ عاطف جو ہے یہ غیبی آواز ہے کہ جو بندوں تک پہنچتی ہے، اور عموماً یہ آواز فرشتوں کی ہوتی ہے.
سید شفاق نے کہہ رہے ہیں کیا تیجے کا کھانا کھا سکتے ہیں؟
تیجے کا کھانا جو ہے، سوئم کا کھانا بھی جسے کہتے ہیں، فاتحہ نیاس بھی کہتے ہیں، لیکن فاتحہ نیاس تو بڑا وسیع لفظ ہو جاتا ہے. تیجا جو ہے وہ تو میت کے تیسرے دن یا دوسرے دن عام طور پہ کیا جاتا ہے. سوئم کا لفظ بھی سوئم بولا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ دوسرے دن بھی ہوتا ہے، تیسرے دن بھی ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ جو کھانا ہوتا ہے اس کے بارے میں متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ محض اصال ثواب کے لیے ہو، اصال ثواب کے لیے کھانا پکایا اور وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا، لوگوں کو دے دیا، تو اصال ثواب کے لیے ہے تو پھر اس میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا بطور دعوت کے کھلایا جاتا ہے. دعوت یہ ہے کہ باقاعدہ اچھا اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بلا بلا کے کھلایا جاتا ہے، یا ان کو روک روک کے کھلایا جاتا ہے، یا ان کو کہہ کہہ کے کھلایا جاتا ہے کہ جناب کھانا کھائے بغیر آپ نے نہیں جانا، دیکھیں کھانا پکا ہوا ہے، آپ کھانا کھا کے جائیے گا. تو یہ جو دعوت دے کے یوں بلایا جاتا ہے، یہ کھانا دعوت میت کہلاتا ہے. اور شرعی اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کہ جو فقیر شرعی ہے، جو غریب آدمی ہے، فقیر شرعی ہے، اسے تو یہ کھانا جائز ہے، لیکن جو غنی ہے اس کے لیے یہ کھانا ناجائز ہے، گناہ ہے. تو لہذا اگر دعوت میت کی صورت ہے تو اس کا حکم جدا ہو جائے گا، اور اگر محض ایصال ثواب کی صورت ہے تو اس کا حکم جدا ہو جائے گا.
یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا ابھی جنت اور دوزخ قائم کر دیے گئے ہیں، اور کیا انتقال کے بعد کوئی شخص دوزخ میں بھی جاتا ہے؟
جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس وقت موجود ہیں، جنت اور دوزخ پیدا کیے جا چکے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور قرآن پاک سے یہ عقیدہ بڑا واضح طور پہ ثابت ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ یہ فرمایا گیا، اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، اور جہنم کے بارے میں فرمایا گیا، اعدت للکافرین، تیار کی جا چکی ہے کافروں کے لیے. تو لہذا یہ جو لفظ ہے یہ ماضی کا صیغہ، یہ پاسٹ سینٹینس ہے کہ یہ تیار کی جا چکی ہیں، یہ تو ایک دلیل. دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے جنت میں رکھا اور فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہو جاؤ، رہو، کھاؤ، پیو، اور فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن پھر اس درخت کا پھل کھا لیا تو پھر جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا. تو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو یہ جنت تھی تو آپ اس میں رہتے تھے، یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج آپ جنت میں داخل ہوئے، آپ نے جنت کے مناظر دیکھے، آپ نے جنت میں مختلف صحابہ کے محل دیکھے، آپ جنت میں تھے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی، تو یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے. تو جنت تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تشریف لے گئے, اور جہنم کا بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا. تو لہذا جنت اور جہنم پیدا ہو چکے. اب رہی یہ بات ہے کہ کیا مسلمان جب مرتا ہے تو وہ کیا ابھی جنت میں چلا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ابھی جب مسلمان کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں. جیسے یہ کہا گیا نا کہ مسلمان کی روح یہ مختلف مقامات پہ ہوتی ہے. کسی کی آب زمزم کے کنویں پر ہوتی ہے, کسی کی اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے, کسی کی کسی اور جگہ ہوتی ہے. تو لہٰذا سب کی روحیں جنت میں نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں, جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں یہ اس مردے کو, اس مسلمان میت کو پہنچتی ہیں. تو یوں جنت کی نعمتوں سے بندہ لطف اندوز تو ہوتا ہے, لیکن ہر مومن یوں جنت میں داخل نہیں ہوتا, لیکن ہوتے بھی ہیں. یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے. جیسے فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت فاصلہ ہے. یعنی کہ موت آئی اور یہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا ہے یہ سیدھا جنت میں, تو یہ جنت میں گیا. تو لہٰذا موت کے بعد روحوں کا جنت میں جانا بھی احادیث طیبہ سے ثابت ہے. فرق کیا ہے کہ بھئی وہ تو قیامت کے بعد جانا ہے تو ابھی کیسے چلے گئے؟ تو وہ یہ ہے کہ قیامت کے بعد جو جانا ہے وہ جسم اور روح دونوں نے جانا ہے. قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد جو جنت میں جانا ہے وہ جسم اور روح دونوں نے جانا ہے, لیکن ابھی جو جنت میں جاتی ہے وہ صرف روح جاتی ہے, بدن نہیں جاتا. پھر جنت کی نعمتیں کتنی ملتی ہیں اس کی مقدار کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. تو فرق یہ ہے, لیکن مرنے کے بعد مومن کی روح کا جنت میں جانا احادیث سے ثابت ہے.
فردوس احمد قادری ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے قبرستان میں کچھ درخت ہیں, کیا ان کو کاٹ کر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟
ان درختوں کو کاٹ کے اپنے استعمال میں نہ لایا جائے, قبرستان کے کاموں کے اندر اس کو استعمال کر لیا جائے.
یہ ملک غلام یاسین ہیں, کہہ رہے ہیں وضو کے قطرے کپڑوں پر اگر گر جائیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟
وضو کے قطرے جو وضو کرنے کے بعد اعضاء سے ٹپکتے ہیں ان کا کپڑوں پر گرنا یہ مناسب نہیں ہے, اور یہ جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ اسے نجاست حکمیہ کا ازالہ ہوتا ہے, تو اس میں من وجہ کراہت ہوتی ہے. تو لہذا اس سے اپنے جو پہننے کے کپڑے ہیں ان کو بچانا چاہیے. جو ویسے اعضاء خوش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن ویسے جو اپنے بدن کے کپڑے ہیں ان کو اس سے بچانا چاہیے.
سید جنید علی شاہ ہیں, کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے یا ہوگی؟ لوگوں میں اکثر مشہور ہے کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے.
امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے آپ تشریف لائیں گے, اور آپ باقاعدہ جیسے اور انسانوں کا دنیا میں آنے کا سلسلہ ہوتا ہے آپ اسی طریقے سے آئیں گے. آپ پیدا ہوں گے, آپ اپنی زندگی گزاریں گے, پھر اس کے بعد ایک رات میں خانہ کعبہ کے پاس اعلان ہوگا کہ ہذا خلیفۃ اللہ المہدی, اور پھر جو اولیاء کرام ہوں گے وہ آپ کی اتباع کریں گے, پھر آپ وہاں سے لشکر لے کے نکلیں گے. یہ سب چیزیں ہیں. تو آپ اپنی نارمل لائف کے اعتبار سے آپ دنیا میں پیدا ہوں گے, اور اس کے بعد جوانی کو پہنچیں گے, پھر اپنی عمر کو پہنچیں گے, پھر اس کے بعد کے سارے واقعات ہوں گے. اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں, ایسا نہیں.
وقاص علی کہہ رہے ہیں کہ بینک میں آئی ٹی کی جاب کر سکتے ہیں؟
بینک میں آئی ٹی کی جاب جو ہے وہ فی نفسی ہی تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ڈیٹیل جو ہے نا کہ آئی ٹی کے اندر آگے کیا کیا کرنا ہے, اگر وہ دارالفتا سے پوچھ کر فتویٰ لیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ مناسب رہے گا. آئی ٹی کے اندر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نیٹ ورکنگ کرنی ہے یا سافٹ ویئر انسٹال کرنے ہیں. تو اب اگر اتنا سا کام ہے تو اس کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ممانعت کی, لیکن اس سے آگے کی کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جو ناجائز ہو. تو لہذا پرٹیکولر اپنی جاب ڈسکرپشن بتا کر پھر اس کے مطابق فتویٰ لیا جائے.
یہ سوال کرنی ہے اسلام بہن, تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟
تہجد کی نماز بنیادی طور پہ تو نفل ہے، نفل اس اعتبار سے ہے کہ فرض کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اسے نفل کہتے ہیں، تو وتر جو ہوتے ہیں یہ فرض سے ملحق ہوتے ہیں، یعنی جو واجب ہے وہ فرض سے ملحق ہوتے ہیں، فرض نہیں ہوتے واجب ہوتے لیکن فرض سے ملحق ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ نفل ہوتا ہے، لہذا اس اعتبار سے تو یہ نفل ہیں، اور قرآن پاک میں اسے بطور خاص نفل فرمایا گیا، فتحجد بھی نافلۃ لک، اضافی نماز، لیکن اس اعتبار سے سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، لیکن چونکہ آپ پر یہ نماز فرض تھی، تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، علماء کی ایک بڑی تعداد اسی کی قائل ہے، تو لہذا اس اعتبار سے اس کا معاملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جدا ہو جاتا ہے، لیکن اسے سنت بھی بالکل کہا جا سکتا ہے اور یہ سنت بھی ہے۔
اشرف یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر کسی پر قرض ہو تو پہلے قرض ادا کرے یا رائے خدا میں سخاوت کرے؟
کسی پر قرض ہے تو پہلے قرض ادا کرے یا سخاوت کرے؟ دیکھیں اس کا دار و مدار تو نوعیت پہ ہو سکتا ہے، ایک آدمی پہ کروڑوں روپے کا قرض ہے یا بہت بڑا قرض ہے، تو اب اگر وہ تھوڑا بہت بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتا کہ نہیں پہلے میں قرض ادا کروں گا اور اس کے بعد ہی میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو یہ صورت تو مختلف ہو جائے گی کہ بھائی کسی فقیر کو 10 روپے بھی دینے تو بولے نہیں میرے اوپر قرض ہے پہلے قرض دوں گا اس کے بعد یہ صدقہ دوں گا، تو ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے پیسے بھی موجود ہیں یا اس کے لیے وہ مناسب انداز میں اہتمام کر رہا ہے، لیکن قرض دے نہیں رہا، واپس نہیں کر رہا، اور صدقہ خیرات ادھر ادھر کرنے میں لگایا ہوا ہے، یہ جو ہے نا یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں سخت احکام ہیں، حتیٰ کہ حج کے مسئلے کے اندر فرمایا گیا کہ جو بندہ حج پہ جا رہا ہو اگر اس پہ قرض ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے قرض خواہ سے اجازت لے اور پھر حج پہ جائے۔ یہاں پر موجودہ زمانے میں صورتحال یہ ہے کہ لوگ نفلی حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں اور لوگوں کے قرضے ادا نہیں کرتے۔ میں پرسنلی اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں اور آپ بھی اس طرح کے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ قرض نہیں ادا کرتے اور بچوں کو ہر سال عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں، پوچھے جی وہ قرض ہو میں بچوں کو عمرے پہ لے گیا تھا نا، ایسے عمرے کوئی قبول نہیں ہے کہ جو تقاضا کرنے والا ہے اس کے تقاضے موجود، وہ بیچارہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اسے ضرورت ہے اور یہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ عمرے پہ نکلے ہوئے، تو یہ سخت جو ہے یہ ناجائز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مطل الغنی ظلم، فرمایا غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی ایک آدمی قرض ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن پھر بھی قرض نہیں ادا کرتا اور ٹال مٹول کرتا ہے کہ نہیں پھر دے دوں گا، اچھا وہ فلاں کام پڑ گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، فرمایا یہ ظلم ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ یہ جو غنی آدمی اگر ٹال مٹول کرے تو اس سے اس کی عزت حلال ہو جاتی ہے، عزت سے مراد یہ ہے کہ اس کو برا بلا کہنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے کہ بڑا گھٹیا انسان ہے، یہ بڑا جو ہے نا وہ فلاں طرح کا انسان ہے، پیسے لے کے کھا گیا دیتا نہیں ہے، تو یہ اس کے بارے میں بات کرنا جائز ہو جاتا ہے جب وہ غلط طریقے سے ٹال مٹول کر رہا ہو۔
عادل طارق ہیں، کہہ رہے ہیں اگر کمپنی منع کر دے جمعے کی نماز پڑھنے سے تو اس صورت میں اس حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے؟
کمپنی کی بات ماننا جائز نہیں ہوگا، جب جمعہ پڑھنا فرض ہو تو پھر جمعہ ہی پڑھا جائے گا، خدا کے حکم کے سامنے کمپنی شمپنی کیا چیز ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔
مرزا دانش بیگ ہیں، کہہ رہے ہیں موبائل ایپس کے تھرو اپنی پک میں فیس کی جگہ کسی کارٹون کی امیج لگا کر ویڈیو بنانا کیسا ہے؟
یہ تو نوعیت کے اوپر ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن بہرحال چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو کیا بولتے ہیں ایموجی وغیرہ لگا دیتے ہیں تو اس پہ کوئی شرم گرفت نہیں ہے، اگر اپنی تصویر پہ لگاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے اپنا چہرہ بگاڑا نہیں ہے، اس کے اوپر ایک اور چیز لگا دی ہے تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں۔ ہاں دوسرے کسی کے لگا دیں گے اور اس کی دل آزاری کا سبب بنے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔
یہ عبداللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ماں کو ٹائم دینے کا بہترین طریقہ بتا دیں، آج کل ہر کوئی بزی ہے فون پر ہے۔
والدہ کو ٹائم دینے کا، والدہ کو ٹائم دینا ایسے ہی سمجھ لیں جیسے نماز پڑھنا فرض ہے تو اس کے لیے بندہ ٹائم نکال ہی لیتا ہے، یا کاروبار کرنا زندگی کے لیے ناگزیر ہے تو اس کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے، یا سوئے بغیر بندے کی دماغ خراب ہو جاتا ہے تو لہذا سونے کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے، تو جس طرح اور ضروری کاموں کے لیے وقت نکالتا ہے اسی طرح جو ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرنا، انہیں خوش کرنا، ان کا دل خوش کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، تو اس کے لیے بھی اسی طرح اپنے اوپر پابندی لگا کر وقت نکالنا شروع کرے تو وقت نکل جاتا ہے۔
یہ محمد بلال رضا چشتی کہہ رہے ہیں کہ سجدے کا نشان جو پیشانی پر بن جاتا ہے، پھر کیا حقیقت ہے؟
سجدے کا نشان جو پیشانی پہ بنتا ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی معاذ اللہ خود کوشش کر کے یہ نشان بنائے کہ سجدے کے اندر زیادہ زور لگائے، زیادہ اسے تھوڑا سا رگڑے تاکہ نشان بن جائے، تو لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یار یہ تو بڑا ماشاءاللہ کثرت سے سجدہ کرنے والا بندہ ہے۔ تو یہ اگر نیت تھی اور اس نیت کے ساتھ یہ کیا تو یہ نشان جو ہے نہ، یہ تو پھر جہنم کا انگارہ ہے۔ اچھا، اسی طرح پہلے یہ نیت نہیں تھی لیکن جب بن گیا تو اب اس پہ خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے جناب میں تو بڑا سجدے کرنے والا ہوں، تو اب بھی یہ نشان جو ہے یہ نار کا نشان ہے، آگ کا نشان۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے قصد سے نہیں کیا اور نہ ہی بعد میں اس پہ خوش ہوتا ہے، اپنی طرف سے اس نے سجدہ کیا اور اب اس کی جو فزیک ہے، جو اس کی سکن ہے، وہ ایسی ہے یا جس جگہ وہ نماز پڑھتا تھا وہ نماز کی جگہ ایسی تھی کہ اس کے نشان بن گیا، تو یہ ایک اچھی چیز کی علامت ہے کہ یہ سجدے کا نشان ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء نے اسے قرآن پاک کی آیت سے بھی استدلال کیا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہوتی ہے۔ تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ سجدوں کے نشان سے ان کے چہروں پہ نشانی ہوتی ہے، تو اس سے یہ والی نشانی مراد ہے۔ یہ بعض کا قول ہے، سب کا نہیں ہے، اکثر کا یہ ہے کہ چہرے کی نورانیت اور خود بذات خود چہرہ بتاتا ہے یہ بندہ سجدے کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا نیت کے اوپر ان چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ فی نفسی ہی یہ نشان نہ محمود ہے نہ مذموم ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ نہ بنے، کیونکہ ہمارے ہاں بناتے بنتے وقت تو نہیں پتہ چلا، بعد میں نیت بگڑتے پتہ نہیں چلتا۔ قلب پہ ہمیں اختیار نہیں ہے، علم ہمیں اتنا ہوتا نہیں ہے، ریاکاری کی باریکیاں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، تو کب حب جا آ جائے اور کب ریاکاری آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو لہذا اس کے بنانے سے بچنا چاہیے۔ جو سجدے کا حکم ہے کہ پیشانی زمین کی سختی محسوس کرے، وہ ضرور پورا ہونا چاہیے، لیکن اس سے زائد جو ہے نا وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ صرف سونا ہو اور وہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 7.5 تولے سونا ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی سال گزرنے کی صورت میں، اور 7.5 تولے سے کم ہے لیکن تھوڑا بہت بھی اس کے پاس روپیہ پیسہ جو ہے وہ اضافی خرچ ضرورت سے زائد موجود ہے سال گزرتے وقت، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔
یہ پوچھ رہی ہے اسلام بہن، قرآن پاک میں سجدے کتنے ہیں؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 15 ہیں۔
قرآن پاک میں جو سجدے ہیں وہ 14 ہیں، اور جو 15واں سجدہ ہے وہ یوں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک جگہ پر جو آیت مبارکہ سورہ حج کے اندر، وہاں پر بھی سجدہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک وہاں پر سجدہ نہیں ہے، تو وہ اس ایک آیت کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے کہ شوافے کے نزدیک 15 سجدے ہیں، احناف کے نزدیک 14 سجدے۔
کیسر خان کہہ رہے ہیں کہ مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے یا روح کو؟
قبر میں جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوتا ہے، جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ قبر میں جسم ہوتا ہے لیکن روح کا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے روح بھی تکلیف محسوس کرتی ہے۔ تنہا روح کو عذاب نہیں ہے، تنہا جسم کو عذاب نہیں ہے، بلکہ جسم و روح دونوں کو عذاب ہے۔ بلکہ قبر میں مردہ نہ بھی ہو، جانوروں نے کھا لیا، درندوں نے کھا لیا، کسی ویرانے میں پڑا بکھر گیا اور ریزہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو خدا تو جانتا ہے کون سا ذرہ اس کا کون کسی اور کا ہے، تو لہذا اس کے جسم کو بھی عذاب اور اس کی روح کو بھی عذاب ہوتا ہے۔
ارسلان افتاری کہہ رہے ہیں کان میں بلوٹوتھ لگا کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
کان میں بلوٹوتھ لگا کے نماز پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، بعض اوقات لگا رہ جاتا پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایسی چیز کرنا کہ جس کی حاجت نہیں ہے اور نماز میں اس کی طرف توجہ جائے، تو ایسی چیز کا استعمال کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، کہ نماز میں جو خشوع و خضوع ہے اس سے ماننے، اس سے رکاوٹ جو بھی چیز ہوگی اس کو دور کرنے کا حکم ہے۔
اسلامی بہن یہ کمنٹ کر رہی ہے، کہہ رہی ہیں کیا عورت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے؟
عورتوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، ایسی بہت سارے واقعات ہیں، ذات خود مجھے بھی معلوم ہے ایسی اسلامی بہنوں کی طرف سے جو ہے وہ خبر پہنچی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، تو اس طرح کی بہت ساری روایات جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔
کسی کو دل ہی دل میں برا کہنا کیسا ہے؟
دل ہی دل میں برا کہنا یہ علامت تو عداوت کی اور کینے کی بنتی ہے، اگر عداوت اور کینہ ہے اور اس کے اعتبار سے ہے تو پھر کینے کی جیسی قسم ہوگی اس کے مطابق حکم ہو جائے گا، اور اگر یہ بدگمانی کی صورت ہے تو اس کے مطابق حکم ہو جائے گا، اور اگر بالقصد یہ جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی فحش سوچنے کے اعتبار سے ہے تو بھی جو ہے یہ غلط ہوگا، لیکن جسے گالی دینا کہتے ہیں اور جس کے اوپر جو ہے وہ احکام مرتب ہوتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے اس کا زجر کیا جائے گا، تعزیر لگائی جائے گی، اور سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر، تو یہ وہی ہے کہ جو زبان سے ادا کرے۔
ظہیر احمد کہہ رہے ہیں اس جملے کا کیا حکم ہے کہ اس بات کی تو میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں؟
یہ جملہ جو ہے یہ نامناسب ہے کہ اس بات کی تو میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، نامناسب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرشتے جو ہیں جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس انسان کے اعمال تو جانتے ہیں لیکن دوسرے کے اعمال نہیں جانتے، تو اب اگر یہ بات دوسرے کے اعمال کے اعتبار سے کہہ رہا ہے تو پھر تو ویسے ہی فرشتے نہیں جانتے، اور اگر اس بندے کے اعمال ہیں تو اس بندے کے اعمال کے اندر بھی علماء نے تفصیل بیان کی ہے کہ قلب کے بہت سے وہ اعمال ہیں کہ جنہیں فرشتے نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اجر دے گا، ثواب دے گا یا عذاب دے گا، تو لہذا ان چیزوں کے اعتبار سے بھی فرشتے نہیں جانتے۔ تیسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ ایک شے ہے جو بندے نے نہ کی ہے نہ اسے جانتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بھائی اگر میں نے کی ہوتی تو میرے فرشتے جانتے، تو اس بات کو تو میرے فرشتے بھی نہیں جانتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا میں نے کی نہیں ہے، تو اب اس تاویل کے اعتبار سے بھی اس کا جملہ درست ہو جائے گا، لیکن چونکہ ظاہری اعتبار سے یہ بے ادبی کی طرف مشیر ہے تو یہ نامناسب ہے۔ فرشتوں کا اور جو مقدس ہستیاں ہیں ان کا جب تذکرہ کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی حاجت ہوتی ہے اور بہت ادب والے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اب اس کی میں کوئی مثال عرض کرتا ہوں، ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام، آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام، یعنی مطلب کیا تھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی، تو اب اس کا جواب، اب وہ عمر میں ان کی عمر نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ تھی، اب وہ کیا کہتے کہ میں بڑا ہوں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ عمر اس صحابی کی زیادہ تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں اور نبی پاک علیہ السلام چھوٹے ہیں، انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، ہاں میں پہلے پیدا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے یہ ہے ادب، کہ ایک بڑا عام سا جملہ ہے جس کو نارملی یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی بڑا کون ہے، بھائی یہ بڑا ہے، یعنی کہ اس کی عمر زیادہ ہے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف نسبت کرنی تھی تو یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، بلکہ کہا کہ بڑے تو سرکاری ہیں، ہاں میں پیدا پہلے ہوا تھا، تو یہ دیکھیے یہ ہے ادب، تو ادب کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا ادب ہے، صحابہ کرام کا ہے، فرشتوں کا ہے، اہل بیت کا ہے، تو یہ سب کے ادب کے مراتب کا لحاظ کرنا چاہیے۔
سب آخری سوال ہے فرشتے کا کہ محمد اظہر کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟
ایک انسان کے ساتھ دو فرشتے تو واضح ہیں کرامن کاتبین، دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا اور بائیں طرف گناہ لکھنے والا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، انسان کے دل میں نیک خیال ڈالنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح ایک اور بڑی تعداد ہے فرشتوں کی جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے اجبائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔